شہید انقلاب سفیر انقلاب
خدا کی راہ میں تو نے لٹایا اپنا شباب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدی ونصلی ونسلم علی البشیر النذیر والسراج المنير العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين. اما بعد قال الله الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور صدق الله العلي العظيم. وقت کافی ہے یعنی بیت چکا ہے ماشاءاللہ. شیرازی صاحب نے اچھے نکات آپ کے سامنے پیش کیے اور نوجوانوں کو آگاہ کیا حالات سے جو اس وقت ہیں اور جس صدی میں ہم گزر رہے ہیں. سب سے پہلے میں ولادت باسعادت حضرت سیدہ کونین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کہ اس متبرک موقع پر آپ سب کو مبارکبادی عرض کرتا ہوں. میرے لیے تقریر کرنا انتہائی اس وقت مشکل ہو رہا ہے. عموماً میں یہ سڑکوں کے اجتماع پہ جہاں سڑک روک کے جلسہ کیا جاتا ہے میں نہیں پڑھتا. میرا اپنا ایک نظریہ ہے, سد راہ کو میں درست نہیں سمجھتا, لہذا میں آرام سے پڑھوں گا, آپ آرام سے سنیں تاکہ میری آواز سے کوئی ہمسایہ ڈسٹرب نہ ہو, جو ہمارا یقین اسلامی اصول ہے. اب یہاں کے ماحول کا مجھے علم نہیں, ہو سکتا ہے چونکہ امام بارگاہ کے سامنے ہے, میں کلی بات کر رہا ہوں. شہید کو میں 1968 سے جانتا ہوں, یعنی واقفیت آج کی بات نہیں ہے. شاید آپ میں سے اکثر لوگ نوجوان اس وقت موجود نہ ہوں. مونچھی دروازہ میں اعتکاف کا پروگرام تھا اور آپ اس میں آئے تھے, ایڈوکیٹ کاظمی صاحب بھی ساتھ تھے, جو انہوں نے پرسوں لاہور کے تقریر میں کہا جی میں بھی ساتھ. ہم اس وقت 15 سال 14 سال کے نوجوان تھے, جوان بھی نہیں نوجوان تھے. میرے والد محترم آئسو کے بانی علامہ آغا علی الموسوی صاحب درس دیتے تھے نماز ظہرین کے بعد سن 1952 سے, آج بھی الحمدللہ وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. تو شہید وہ درس لکھا کرتا تھا, مجھے نہیں معلوم اس وقت وہ کالج میں تھے یا کدھر تھے, شاید کالج میں ہوں. 1968 کا وقت. ہم بینوان ورکر وہاں مسجد میں, جیسے نوجوان کام کرتے ہیں ہر مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں, جوان طبقے کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے ہم کام کریں, کام کر رہے تھے. لیکن والد محترم کی تقریر کو ہم اتنے غور سے نہیں سن رہے تھے, ہم چھوٹے عمر میں کم بچے اتنے متوجہ نہیں رہتے. جب درس ختم ہوا, والد صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ, وہ بھی اعتکاف میں تھے, مسئلے مسائل شروع ہو گئے. شہید نے ہمیں بلایا, ڈاکٹر نے ہمیں بلایا, تو ہم تقریباً 15-16 کے تعداد میں لڑکے, بیٹھو بھائی آپ, بچوں ادھر بیٹھو. ہم بیٹھ گئے. پہلا سوال انہوں نے کہ آپ ورزش کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جی, اتفاق سے اس وقت میں بھی ورزش کرتا تھا, اور بھی لڑکے تھے ورزش کے لیے جاتے تھے. کیسے کرتے ہو؟ ہم نے کہا یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. کچھ انہوں نے اس میں اصلاح کی. دیکھو یہ کام بھی ورزش ہوتا ہے, یہ بھی ورزش ہوتا ہے, یہ بھی ورزش ہوتا ہے. انہوں نے مزید اس پر روشنی ڈالی, اور ساتھ ہی انہوں نے ایک کاغذ ہاتھ میں تو یوں دیکھ کے کہا, کیا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اصول دین کا پتہ ہے؟ کچھ نے ہاتھ کھڑا کیا, ایک دو نے پورا کہا, پورا یاد نہیں ہے. اچھا, گھر میں جاتے ہو تو اپنے والدہ کے ساتھ لڑتے ہو یا ان کی مدد کرتے ہو؟ پار صورت اس وقت 1968 ان کی بھی جوانی تھی, اس مرحوم کی نظر جوانوں پہ تھی. یہ نقطہ یاد رکھیں, دنیا کی تاریخ میں جہاں بھی تحریکیں اٹھتی ہیں, انقلابات آتے ہیں, 95% نوجوان استعمال ہوتے ہیں, کیونکہ جوانی عین شباب ہر چیز طاقت پہ ہوتی ہے, تو وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. جوان ذہنی طور پر تقریباً آمادہ بھی ہوتا ہے, اور اس کے ذہن میں اتنے سوالات بھی نہیں ہوتے, اتنے ابہامات بھی نہیں ہوتے, اتنے شکوک بھی نہیں ہوتے جو بعد میں پیدا ہوتے. ایک صاف صلوات بے محمد علیہ وسلم, صاف لٹھے کی طرح ہوتا ہے نوجوان, تو لوگ استعمال کرتے ہیں جوانوں. آپ انقلاب فرانس دیکھیں, آواز اٹھی مزدوروں کی, استعمال نوجوان ہوئے. حتیٰ کہ روس میں دیکھیں, چین میں دیکھیں, جہاں جہاں انقلاب آیا, ہمارے ایران کا انقلاب دیکھیں, نوجوان استعمال. اور یہ قہری اور یہ جبر فطری ہے ہر تحریک میں جوانوں کا استعمال ہونا. آج ہماری سیاسی تنظیمیں بھی نوجوانوں کو استعمال کر رہے ہیں. ابھی میں آ رہا تھا تو کوئی 8-10 موٹر سائیکل پر لڑکے جھنڈے لے کے, میرے خیال میں 18-19-20 سال کے لڑکے تھے سارے, پتہ نہیں جھنڈا بھی میں نے نہیں پہچانا کس تنظیم کے جھنڈا جا رہے تھے. ہمارے ملک میں بھی نوجوان استعمال, مسلم لیگ بھی نوجوان کو استعمال, آئیسو بھی, وہ پیپلز پارٹی بھی نوجوان کو استعمال کرتی, اور بھی تنظیمیں, حتیٰ کہ مذہبی تنظیمیں وہ زیادہ نوجوانوں کو استعمال کرتے. اور سے سنیں, شہید نے یہ دیکھا یہ جوان استعمال تو ہوں گے, کہیں یہ غلط استعمال نہ ہو, اس نے پہلے ہی پلیٹ فارم دے دیا ملت کے جوان. یہ ایک بہت قیمتی بات ہے. اس نے پہلے ہی دیکھا کہ اس ملک میں بلتستان سے لے کر تا گوادر تک ہمارے ملت کے نوجوان ہیں, یہ کوئی استعمال نہ کرے, کوئی دہشت گرد تنظیم استعمال نہ کرے, کوئی مفاد پرست تنظیم استعمال نہ کرے, کوئی سیاسی تنظیم انہیں استعمال نہ کرے, کوئی بیرونی طاقت ان کو اپنے مفاد میں یوز نہ کرے. یہ شخص پہلے بیدار ہو گیا, اس نے آپ کو تمدن کے راستے پہ لگایا. کہ ملت کو تمدن کے راہ پہ رکھنا ہے, یہ نوجوانوں کو لیا ہے اور اس تنظیم میں ضم کیا. اور میں جرات سے کہہ سکتا ہوں, اگر کسی کو اس میں اختلاف ہے تو بعد میں مجھ سے بات کر سکتا, کہ اس وقت پاکستان مذہبی حوالے سے دیکھا جائے یا دینی دیگر حوالوں سے دیکھا جائے, ہمارے ملت تشیع کے سب سے بڑی تنظیم آئسو ہے. کوئی صوبہ, کوئی شہر ایسا نہیں ہے, کوئی حتیٰ کہ بعض جگہوں پر کوئی قصبہ ایسا نہیں ہے جہاں آئسو کی تنظیم نہ ہو. اور یہ اب ایک تناور درخت بن چکا ہے. شہید آپ کو حرم کا وہ شجر بنانا چاہتے تھے جو شجر ثمربار ہو. میرے عزیزو, یہاں جتنے نوجوان تشریف فرما ہیں, خواتین سے ہو یا مردوں سے, ایک سوال کروں گا میں, اس کا جواب مانگوں گا آپ سے, چاہوں گا دیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا وطن, ہماری قوم, ہمارا مذہب, ہمارا نظریہ انفرادی زندگی میں محفوظ رہے گا یا اجتماعی زندگی میں محفوظ رہے گا؟ جواب دیں. انفرادی زندگی میں کوئی محفوظ نہیں ہے. میں کل کہوں یار مجھے کیا تعلق ہے آئسو سے, چھوڑو, یعنی میں انفرادی زندگی گزارنا چاہتا ہوں, میری ویلو کیا ہے, قیمت کیا ہے, میں انفرادی زندگی میں اپنے ذات کو نہیں بچا سکوں گا. دین کو بچانا, عقیدے کو بچانا, تمدن کو بچانا, اسلاف کے جلائے ہوئے ان چراغوں کو روشن رکھنا, یہ انفرادی زندگی میں نہیں ہو سکتا. فیصلہ کر کے جائیں آپ نے انفرادی زندگی چوائس کرنی ہے یا اجتماعی زندگی. ہلاکت ہے انفرادی زندگی میں, تباہی ہے انفرادی زندگی میں. ہمیں من حیث القوم متمدن قوم, قوم تو بہت ہیں, تمدن کسے کہتے ہیں, ثقافت کسے کہتے ہیں, کلچر کسے کہتے ہیں. ثقافت کی کوئی جامع تعریف نہیں ہوئی آج تک, نہیں کر سکے. آپ جا کے یورپ میں پوچھیں, آکسفورڈ میں پوچھیں کلچر کسے کہتے ہیں, آپ پاکستان میں پوچھیں کسی یونیورسٹی میں جائیں, جی کلچر کا کیا مطلب ہے, ثقافت کیا ہے, تمدن کیا ہے. کوئی کہے گا اسلاف بزرگوں کے وہ عمل جو انہوں نے کیے وہ ہماری ثقافت ہے, جیسے کراچی کی ایک ثقافت ہے, پنجاب کی ثقافت ہے. بسنت مناتے ہیں جی, جو پنجاب کی ثقافت کہتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم یہاں کیا کیا ثقافت ہے. ٹھیک, یا ثقافت وہ ہے کہ اسلاف نے کیا ہو اور ہم نے اس کو جاری رکھا ہو. جیسے آج کل بلتستان میں, گلگت میں ایک گروپ بہت زیادہ زور لگا رہا ہے وہاں کے ثقافت پر, وہاں کے لباس پہننے پر, وہاں کی آتش بازی پر, خاص خاص دنوں میں. یہ ہماری ثقافت ہے جی, وہاں کے ڈانس پر, یہ ہماری ثقافت ہے جی. میں ان کو ثقافت نہیں سمجھتا, میں ان کو تمدن نہیں سمجھتا. میرے نظر میں تعریف تمدن اور ثقافت جس کے لیے ڈاکٹر نے قربانی دی ہے, سنیں غور سے, اور کوئی لکھنا چاہے لکھ لے, ثقافت وہ مجموعہ قوانین ہے جس کی بنیاد عدالت ہو ایک, اور اس قانون کے اندر لوگ آسودہ زندگی کرے اور آرام محسوس کرے. دو, اور وہ قانون اور ثقافت ہر قوم پر چل سکے, حاوی ہو سکے, لوگ اسے ایکسپٹ کر لے, اس کو کہتے ہیں تمدن اور ثقافت. میں یہ پہنوں یا نہ پہنوں, یہ کون سی ثقافت ہے؟ ممکن ہے اس کو پسند نہ آئے, اس کو پسند آ جائے. یہ کس مبنا ہے؟ عدالت پر ہے. کس میزان کے اوپر ہے یہ ثقافت ہے؟ ہو سکتا ہے ہمارے اسلاف نے کچھ ایسی چیزیں ہمارے درمیان میں چھوڑی ہوں کہ خود ان کو بھی نہیں پتا اس کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے, بس چل رہی ہے. جیسے شادیوں میں ڈھول ٹمکے ناچنا, مثلا ہمارے پنجاب میں تو کافی صورت میں ہے, عجیب سی چیزیں ہیں, میں آپ اس محفل میں نہیں بتا سکتا, وقت بھی کافی ہے. شہید نوجوان, ملت کے نوجوانوں کو ایک عظیم ثقافت اور تمدن کے راستے پہ لانا چاہتا تھا, یہ اصل مقصد تھا شہید کا. شہید نہ کوئی اپنا نام و نمو چاہتا تھا, کچھ بھی نہیں. میں ڈاکٹر محمد علی کو ایک متدین, مدبر اور بہادر اور خستگی ناپذیر انتھک ورکر سمجھتا ہوں. تدین تھا ان میں, مفکر بھی تھے یہ اور بہادر بھی تھے اور ایک ورکر بھی تھے. حالانکہ جو لوگ ورکر ہوتے ہیں وہ مدبر نہیں ہوتے, جو مدبر ہوتے ہیں وہ ورکر نہیں ہوتے. کچھ لوگوں میں یہ دونوں ہوتی, تدین نہیں ہوتا. کچھ میں یہ تینوں ہیں پر جرأت نہیں ہوتی. شہید میں یہ سب چیزیں موجود تھیں. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. جب کسی انسان میں تمام صفتیں آ جائیں تو پھر وہ عظیم ہستی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اکیلے کو کہا کہ ابراہیم کان امتن واحد, وہ ایک امت ہے, اکیلا ایک امت ہے. اکیلا نمرود کے مقابلے میں گیا, اللہ نے اس کو امت کہا, اور سرکار دو عالم نے فخر کیا میرا دین دین ابراہیمی ہے, افتخار کیا اس کے اوپر. میرے عزیز نوجوانوں, یاد رکھو ذمہ داریاں عظیم چیز ہوتی ہیں. ہم من حیث انسان, ہمارے اوپر بہت بڑی رسالت ہے, اس رسالت کو ادا کرنا ہے ہم نے. اگر انسان رسالت کو ادا نہ کرے تو پھر کیا رہ گیا؟ وہ وہی حیوان ہے جس کے پاس انجام رسالت نہیں ہے. اور سب سے بڑی رسالت انسانیت ہے, اس سے بڑھ کے رسالت نہیں ہے. انسانیت کیا چیز ہے؟ انسانیت تحفظ حقوق, ادائے حقوق, کمزوروں کی مدد, شرم و حیا, جہالت کو خود سے دور کرنا, کمزوروں پر خصوصاً عورتوں اور بچوں پر رحم, گرتے ہوئے کو تھامنا, یہ تعریف انسانیت. اور صداقت, یہ تعریف میری نہیں ہے, یہ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین کی. انسانیت یہ نہیں کہ کسی کو گرے ہوئے کسی کو اٹھا لے اور ختم ہو گئے, جیسے این جی اوز بن جاتے ہیں یا مثلا مدرسہ انسانیت کے حوالے سے ایوارڈ یافتہ ہے, کسی ایک شعبے میں اس نے کام کیا, باقی اس کے کردار کا نہیں پتہ. مرحوم ایدی گرے ہوئے لاشوں کو دفن کرتا تھا, جہاں سانحہ ہو وہاں پہنچ جاتا تھا, لیکن اس کا اپنا کردار ہمیں نہیں معلوم تھا. انسانیت ان دو کاموں میں نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں انسانیت حقوق کی ادائیگی, اگر میں اپنے گھر میں حق ادا نہیں کرتا ہوں تو انسانیت نہیں ہے, باہر جتنا ہی اچھا ہو. یہ سب سے بڑی رسالت انسانی ہے. مجھے کل ہی کراچی میں کسی نے پوچھا, اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو اتنی پاور کیوں عطا کی, اتنی طاقت کیوں دی کہ وہ حجت ہو جائے, ایک ان کا ولایت فرض ہو جائے ہم پر, وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا ان کو جو مقام ملا ہے اس کی دو بنیادی وجہ ہے. نمبر ایک, اخلاص. وہ ہستیاں اخلاص میں کامل تھی. شیطان نے بھی کہا تھا لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادِكَ الْمُخْلَصُونَ, اے میرے رب میں ہر تیرے مخلوق کو گمراہ کر دوں گا جہاں تک میری رسائی نہیں ہے وہ تیرے مخلص بندے. اخلاص کے اعلیٰ ترین معیار پر آل محمد. ایک, نمبر دو, ان کے دلوں میں حب دنیا سر سوزن, سوئی کے نوک کے برابر بھی نہیں تھی. یہ دو عظیم چیزیں, اس پہ کم لوگ آتے ہیں, اتنا اخلاص اور دنیا سے اتنی دوری حب دنیا سے, بہت مشکل کام ہے. اسی لیے تو ان کی تعداد 14 سے اوپر نہیں بڑھی. اللہ نے ان کو حجت قرار دیا, ان کے ولایت کو ہم پہ فرض قرار دیا. شہید اسی تمدن کے لیے شہید ہوئے. ہم اس ملک میں ایک متمدن قوم ہونا چاہیے, ہمیں یاد رکھو. اور تمدن عمل چاہتی ہے, عمل کے بغیر نہیں. عمل کے بغیر کون کہتا ہے؟ تقریروں سے تمدن آئے گی, جلسوں سے تمدن آئے گی, نظام عادل کے اوپر ہو. نظام تحفظ حقوق کے اوپر ہو. مولانا نے فرمایا کہ انسانیت کے اندر سب سے بڑی چیز ایک حیا ہے. حیا, حیا وہ کیفیت نفسانی ہے جس کے ذریعے انسان کسی کے حقوق سے, حقوق مارنے سے, تجاوز کرنے سے خود کو دور رکھتا ہے, اور فعل قبیح سے بچتا ہے, یا ڈر کے مارے یا لوگوں کی طرف سے مذمت کے ڈر سے. وہی حیا ہے. اور اس کا پہلا عمل, حیا کا پہلا عمل, ان یؤتی الحقوق. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں حیا کا پہلا عمل حقداروں کو حق دینا ہے. یہ حیا خالی آنکھیں نیچے کر دیں اور ایک نقاب پہننے کا نام نہیں ہے. میں کسی کا حق کھا جاؤں اور میں کہوں میں بہت باحیا انسان ہوں, شہید اس حوالے سے آگے بڑھے. ان کے کیونکہ اہل لاہور تھے, جب میں فیصل آباد میں تھا میرے پاس آئے, ایک کام تھا. یقین کریں یہ پانچ گھنٹے میرے پاس رہے ہیں, اس پانچ گھنٹے میں انہوں نے, میں گن کے کہہ سکتا ہوں, آٹھ یا دس جملوں سے زیادہ ادا نہیں کیا. سر جھکائے بیٹھتا تھا اور مجھے معلوم تھا وہ سوچ میں ہوتے تھے, یعنی کہ ویسے سر جھکائے سوچ میں رہتے تھے کہ آج کیا کرنا ہے, کل کیا کرنا ہے. بہت سارے ہمارے عزیز دوست احباب ان کے مریدوں میں تھے, ان کے ہمکار تھے, ساتھی تھے. الحمدللہ, خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ ایسے ہستیوں سے مربوط ہیں کہ میں انتہائی سر بلند کر کے کہوں گا اور صاحب سر بلند کر کے سنیں. ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ آنے والا زمانہ ہمیں فاتح لکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس ولایت کے راستے پر ہم گامزن ہیں اس ولایت کا انجام فتح ہے, شکست نہیں ہے. ایک زمانے میں ہم کہا کرتے تھے, لوگ نہیں مانتے تھے, اب الحمدللہ عملی دنیا میں, اس وقت کا عالمی سیاست میں دیکھ لیا دنیا. امام خمینی نے فرمایا تھا کہ حج کے موقع پر, اس سال میں بھی تھا مکے میں, لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ شہید یہ کچھ کرنے والا ہے. عرفات میں ملاقات ہوئی, مینا میں ملاقات ہوئی, بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ شہید گرفتار ہوئے, شہید عارف کا دور تھا. کیوں گئے؟ ولی فقی نے ایک فتویٰ دیا تھا, سنو اس کی عظمت دیکھی شخص, کہا تھا واجب مسلمانوں پر اذان من اللہ یوم الحج الاکبر, یوم حج اکبر کے موقع پر لوگ اعلان کریں اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے, براءت المشرکین کا اعلان. اس شخص نے ولی فقی کے اس حکم کو مکے میں ادا کیا. یہ اس کی جرأت کی داستان, اسی وقت پکڑ لیا اس کو. اور بہت کم چانس تھے بچنے کا. یہ تو ایک بعد میں ایک سانحہ لاہور میں ہوا, اس میں نکل آئے, ان کو چھوڑنا پڑا. اور ان کے ساتھی مرحوم سید اعجاز علی شاہ, وہ بھی تھے ساتھ, وہ بھی جن. اسیری سے پہلے ہم ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے, شہید بھی موجود تھا, تو ولایت فقی پہ کافی گفتگو ہوتی رہی. تو کہا موسوی ولایت فقی کے حکم پر سب نکلیں گے تو مسئلہ حل ہوگا, اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں نے کہا بالکل صحیح ہے, رہتے فقی کا سلسلہ وہی امام تک جاتا ہے. یہ کہتے رہتے تھے کہ میں سمجھا نہیں اس مطلب کو, بعد میں جب گرفتار ہو گئے میں سمجھ گیا. بس میرے عزیز, ہر شخص کو آج نوجوانوں کو ڈاکٹر محمد علی بننا چاہیے. میں نے لاہور میں کہا تھا آئی ایس او کی پہچان میری نظر میں یہ وہ کاروان ہے, کاروان علم و عمل. اگر ان میں سے ایک مائنس ہو جائے ہم نہیں مانیں گے, ہم آئی ایس او کو قبول نہیں کریں گے. آئی ایس او اس طرح سے آگے بڑھے میدان میں پلاننگ کے تحت کہ ماشاءاللہ اپنے قوم کے جوانوں کو میدان عمل میں اتاریں. اب باقی قوم کو چھوڑیں, ملک کے جوانوں کو چھوڑیں, پھرنے دیں ان کو سیاسی تنظیموں کے پیچھے. یہ سیاسی تنظیمیں ہمارے ملک کے علاج نہیں ہیں, یہ لوگ خود کرپٹ ہیں, یہ لوگ خود پریشان ہیں, یہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. انتہائی ماشاءاللہ پڑھی لکھی قوم سمجھتی ہے یہ کون لوگ ہیں, ہر بندہ تو نہیں سمجھتا. آپ اپنے ملت کو مضبوط کریں, یہ ملک یہ وطن آپ کا ہے, آپ کے اسلاف کی یہاں قربانیاں ہیں, یہاں آپ نے لوگوں کو تعلیم دینا ہے, لوگوں کو ایک عظیم تمدن سے آشنا کرنا ہے. یہ تقریباً چار مہینے پہلے میں نیو یارک میں تھا, وہاں صف لگی ہوئی تھی کسی کام کچھ لینا تھا, تو دو افراد کے درمیان کم سے کم 8-6 فٹ کا فاصلہ تھا, اسی طرح لوگ کھڑے تھے. تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا ہمارے پاکستان میں ایسا صف ہو تو 6 آدمی اور آ جائیں گے, یہ اتنی جگہ خالی کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ متمدن قوم ہے. کہا کس بات پہ؟ کہا یہ اس لیے فاصلہ رکھتے ہیں تو ایک کو جسمانی سمیل نہ آئے, ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ موبائل پہ کوئی بات کریں تو دوسرا نہ سنیں. میں نے کہا تو پھر اس سے تو زیادہ ہم متمدن ہیں, اسلام تو غیبت پہ پابندی لگا دیتا ہے, اس سے بھی بڑی چیز ہے. آج دنیا میں تمدن کا مقابلہ, آج وہ لوگ ہماری بیٹیوں کے لیے اپنا آئیڈیل دے رہے ہیں, ہالی ووڈ سے آئیڈیل لا رہے ہیں, نہ معلوم کہاں کہاں سے. کیا آپ کو یہ نمونے پسند ہیں؟ یہ کون سا تمدن ہے جس نے عورت کو عورت رہنے نہیں دیا؟ یہ کون سا تمدن ہے جہاں سرمایہ دار کو اگر اس کا ایک جانگیا نہیں بکتا, اس کے ایک صابن نہیں بکتا, اس کے ایک پاؤڈر نہیں بکتا تو عورت کا چہرہ استعمال کیا جاتا ہے, اس کے اوپر جسم استعمال کیا جاتا ہے, یہ کون سا تمدن ہے؟ یہ توہین نہیں ہے عورتوں کی, یہ خواتین کی جنگ ہی جنگ تمدن ہے اس وقت دنیا میں. حقوق کی جنگ ہے. یہ جو انہوں نے آزادی کا نعرہ لگایا ہے, ہیومنس رائٹ کا جو نعرہ لگایا ہے اور خود آگے بڑھ رہے ہیں تمدن اور آزادی میں, ان سے کوئی پوچھے تو صحیح یہ ہیومنس رائٹ کس نے بنایا ہے, اس کے پیچھے کس کے پاور ہیں, کون سے مستندات ہیں, اتھینٹک کیا چیز ہے, کہاں سے دیکھ کے بنایا, کس نے بنایا. یہ جو آپ نے قانون بنایا انسانی حقوق کا, کہاں سے بنایا؟ مجھ سے کوئی پوچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں, میں بتاؤں گا, حوالہ دوں گا. حوالہ دیں ہمیں, حقوق بشر والے حوالہ دیں, کہاں سے یہ حقوق بشر ہے؟ لسان کی آزادی، لباس کی آزادی، ہر شخص کی آزادی، تو کل سے ٹریفک کی بھی آزادی کر دو، سگنل سارے بند کرو، وہاں پابندی ہے، ہیومنز رائٹ. یعنی یہ حقوق بشر والوں سے جب ہم نے پوچھا وہاں نیو جرسی میں، میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے یہ مجھے یہ بتایا کہ یہ حقوق بشر اس کے بیک پہ کیا ہے، کیا چیز مستند ہے میں اس کو مانوں، دنیا مانے. اور لیبرل ڈیموکریسی، لیبرل ڈیموکریسی کوئی پاور ہے حق حقوق بننے کا، آئین بننے کا؟ لیبرل ڈیموکریسی یعنی اکثریت ایک بات کہہ دے. کیا کل کو پاکستان نے اکثریت نے اگر یہ فیصلہ دے دیا عیسائیوں کو مارنا چاہیے تو مار دو گے؟ کہیں جی ان کو قتل کر دے اس لیے کہ پاکستان کی اکثریت نے فیصلہ دے دیا. لیبرل ڈیموکریسی نے اگر یہ فیصلہ دے دیا جنسیات کی شادی ہو سکتی تو قانون پاس ہو جائے گا. واللہ ان کے پاس مستندات نہیں ہیں، یہ دھوکے باز لوگ ہیں، خوبصورت خوبصورت الفاظ سے ہم کھینچ رہے ہیں، الفاظ پیارے لا رہے ہیں، آزادی، حقوق بشر کتنا اچھا لگ رہا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں. کدھر ہے؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پوچھا تو کہا جی لیبرل ڈیموکریسی. بس پھر آپ حقوق بشر والے خود کتنے پابند ہیں حقوق بشر کے اوپر، آپ اپنا تو دیکھیں. آپ بھول گئے ہیروشیما و ناگاساکی کو، جہاں اب بھی معذور پیدا ہو رہے ہیں؟ آپ بھول گئے کہ اسامہ کی تلاش میں 500,000 انسانوں کو افغانستان میں مار دیا؟ آپ بھول گئے داعش کو وجود میں لا کے ان دو ملکوں میں کیا تباہی مچا گئی؟ وہ دیگر ملکوں میں جو آپ کے مظالم گزر رہے ہیں، میں وقت نہیں اس لیے میں آگے نہیں جاتا، میں اشارہ دیتا ہوں. ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ، آپ خود جا کے دیکھیں ان حقوق بشر کے دعوے داروں نے کیا کیا ظلم کیے اس دنیا میں. آج یمن پہ بارود جو گر رہا ہے وہ یہی حقوق بشر والے بیچ رہے ہیں. پس نمبر ایک، ان کے پاس کوئی مستندات نہیں ہے بیک پہ. نمبر دو، یہ خود عامل نہیں ہیں، جھوٹے ہیں. اب ہم سے پوچھیں، ہم سے پوچھیں یہ حقوق بشر آپ پھر آپ کہاں سے لیں گے؟ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تو وحی الہی کے تابع ہیں، ہمیں تو حقوق بشر قرآن نے بتایا ہوا ہے، ہمارا قرآن ایک مستند ہے. ہم نے کوئی لیبرل ڈیموکریسی سے نہیں لیا، ہم نے اگر عورت کو پردے میں رکھا ہے تو لیبرل ڈیموکریسی سے نہیں پوچھا، ہم نے قرآن سے پوچھا ہے. ہم نے اگر حقوق کی بات کی، ہم نے قرآن نے بتایا. مجھے بتائیے انسان کے لیے قانون کیا بہتر ہے، انسان خود بنائے بہتر ہے یا وہ بنائے جس نے انسان کو بنایا؟ شہید ہم ایک تمدن دینا چاہتے تھے کہ پاکستان میں ہمارے نوجوان قوم ملت آ جائیں، نکلیں. نوجوانوں تم ہی ہو، ہر تحریک نے تمہیں استعمال کرنا ہے، تم بچو. انہوں نے بچا لیا ہمیں، ہمارے جوانوں کو بچا لیا، ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا، آپ کو علماء سے آشنا کرایا، آپ کو علم سے آشنا کرائے، آپ کو ولایت فقیہ کے پلیٹ فارم پہ لے آئے، چڑھا دیا انہوں نے شاہراہ پر، آپ اپنی مرضی سے گاڑی چلاؤ، آپ منزل پہ پہنچ جاؤ گے. اگر ایسا نہ ہوتا ISO نہ بنتے، یہ لوگ کام نہ کرتے، یہ قربانیاں نہ دیتے، شہید کے منزل شہادت تک نہ جاتے. تو آج ہمارے نوجوان کن کے ہاتھوں، کھیل رہے ہوتے. آج اس طرح سے شہید نے قوم کے بچوں کو پورے پاکستان میں بچایا ہے جس طرح ایک مرغی اپنے بچوں کو چوزوں کو اپنے پروں میں بچاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. یاد رکھے میرے عزیز, زمانے میں بہت کروٹیں لی اور بہت تبدیلیاں آئی. مسلم لیگ سے نکل کے پی پی میں آ گئے, پی پی سے نکل کے ایم کیو ایم میں آ گئے, ایم کیو ایم سے نکل کے پی ٹی آر میں چلا, پی ٹی آئی میں چلے گئے. بہت کچھ تبدیلیاں ہو گئی, لیکن میں آئسو کو سلام کرتا ہوں. تمہاری سبات استقامت میں کوئی جنبش نہیں آئی. شہید نے تمہیں بیدار کیا ہے, شہید نے تمہیں بیدار کیا. میں آئسو کے جو صدور حضرات ہیں, کراچی کے ہوں لاہور کے ہوں, ماشاءاللہ مرکزی صدر تشریف فرمائے انصر مہدی صاحب حافظہ اللہ, یاد رکھیں لوگ ہوٹل ڈھونڈتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, کہتے ہیں یار کس ہوٹل کا کھانا مزدار ہے, یہ کہتے ہیں نا. آئسو کو مزدار بناؤ, اس میں مواد ڈالو, علم کا مواد, کردار کا مواد, حلم کا مواد, شرافت کا مواد, ایثار و قربانی کا مواد, خود دنیا آ جائے گی آپ کی طرف. آپ اس کو پریشان نہ ہو, نشب و فراز آتے رہتے ہیں. ان قوموں کی طرح نہ بنو جن کے اسلاف کے ویرانوں میں بجھے ہوئے چراغوں کو روشن کرنے کی بھی قدرت نہ رکھتے ہو. تم وہ قوم نہیں ہے. آج اگر آپ نعرہ لگاتے ہیں, مجھے بہت پیارا لگتا ہے, ہے ہماری درس کا, بولیں یہ وہی چراغ آپ نے بجھا ہے, جلایا ہے جو بزرگان جلا گئے تھے. لبیک یا حسین, یہ وہی چراغ ہے. ہم ولی فقیہ کے حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے. ہاں یہ وہی چراغ ہے. آج آئسو کا ایک صدر, اس کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں, اس میں حیا, وہ چراغ ہے. آج ایک آئسو کی خواہر ایک باحیا ہوتی ہے, حجاب, وہ ایک وہی چراغ ہے. ان چراغوں کو بجھنے نہ دینا. آج آئسو کا ایک نوجوان اپنے گھر میں اپنے باپ سے کہتا ہے ابا یہ جائز نہیں, یہ وہی چراغ ہے. لہذا ان چراغوں کو بجھنے نہ دیں, یہی چراغ جلتے رہیں گے تو آپ آگے بڑھتے رہیں گے. شہیدوں کا لہو رنگ لائے گا اور وہ دن نزدیک ہوگا جب فاطمہ کے لال کے آمد سے پہلے یہ قوم متمدن ترین قوم بن کے امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. میرے عزیز, واقعا بہت وقت ہوا, میں معذرت چاہتا ہوں. اپنے ان جملات کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس برہی حساس زمانے میں عالمی کفر کے ساتھ اس وقت ایک قسم کی جنگ ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے قائدین, بزرگان, مفکرین, علماء, ان کو فتح و ظفر عطا فرمائے. اور آئسو امام اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ہمارے نوجوان, ان کے بزرگان جو ان کی رہنمائی کر رہے ہیں, اور ورکر حضرات اور تمام ممبران حضرات کو قدم قدم پر اس تنظیم کو آگے بڑھانے کی ہمت و توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.